أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک کی ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور ان میں سے ہم نے اپنے آج کے درس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے صبر کا عنوان، جس کو اس آیت نمبر 45 میں بیان کیا گیا ہے۔ صبر کیا ہے اور صبر کی حقیقت کیا ہے اور صبر کی اقسام کیا ہیں اور صابرین کے فضائل کیا ہیں اور اس صبر کے بارے میں قرآن اور حدیث نے ہم سے کیا کہا ہے، اس بارے میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں اللہ تعالی کی توفیق سے اس مضمون کو مکمل کر سکیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس آیت نمبر 45 میں ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالی نے دوسرے سپارے میں آیت نمبر 153 میں یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وہ عبادتیں اور وہ اعمال صالحہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اور وہ اعمال صالحہ اور وہ عبادات جو نہ صرف یہ کہ اجر اور ثواب اور بدلے کے لحاظ سے تمہارے لیے بہت ہی مفید ہیں، بلکہ دنیا میں بھی ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی تم پہ مہربانی فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر جو تمہاری پریشانیاں اور دوسری تکالیف ہیں ان میں بھی اس عمل کی وجہ سے جس کو صبر کہا گیا ہے تمہارے دل کو تقویت ملے گی اور تمہارے دل کو تسلی اور سہارا ملے گا. اس لیے جس چیز کو قرآن نے اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل حالات میں اور پریشان کن حالات میں مدد کے لیے، تسلی کے لیے، حارت کے لیے، تقویت کے لیے، قوت و طاقت کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے صبر اور صلاح. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے انسان اپنی تمام مشکلات سے اور پریشانیوں پہ قابو پا سکتا ہے. صبر لغت میں کہتے ہیں المنع والحد، منع کرنا اور روکے رکھنا. اور صبر لغت میں کہتے ہیں اپنے نفس کو روکے رکھنا اور اپنے نفس پر قابو پائے رکھنا، اپنے نفس پر قابو پانا. تو یہ صبر کا لغوی مفہوم ہے، جس کو عربی میں یہ کہا گیا کہ الصبر هو المنع والحبس، منع کرنا اور روکے رکھنا. یعنی انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اسے روکے رکھے، یہ ہے صبر کا لغوی مفہوم. لغت میں صبر اسے کہتے ہیں. اور جس طریقے پہ آغاز میں ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ صبر کا لغوی معنی کیا ہے یا لغت میں صبر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا اصطلاحی مفہوم اور صبر کی قسمیں اور صبر کرنے والوں کے فضائل اور صبر قرآن و حدیث میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور سب سے آخر میں دین کی دعوت دینے والوں اور دین کا کام کرنے والوں اور دینی جماعتوں، دینی تحریکوں اور دینی حلقوں سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے لیے چند ارشادات اور چند جملے بیان کیے جائیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس لیے کہ سب سے زیادہ صبر کی ضرورت انہی لوگوں کو پڑتی ہے. تو اصطلاح میں صبر کے تین مفہوم ہیں اور صبر کی تین قسمیں ہیں. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ قول ثابت ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں اور صبر کے تین مفہوم ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اپنے نفس کو برائیوں سے اور گناہوں سے اور ناجائز چیزوں سے روکے رکھنا. وہ جو لغت میں ہم نے بیان کیا کہ صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو روکے رکھنا، المنع والحب. انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روکے رکھے اور برائیوں سے باز رکھے. اور دوسری قسم اور دوسرا مفہوم صبر کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اطاعت سے اور نیکیوں اور اعمال صالحہ پر مجبور کرے. اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس دوران، اس زندگی میں، اس انسان کو اگر کسی پریشانی، بیماری یا کسی ایسے واقعے اور حادثے سے پالا پڑتا ہے جس کی بنا پہ اسے تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی پریشانی ہوتی ہے یا اسے آزمایا جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ثابت قدمی دکھائے اور ان حالات میں صبر سے کام لے. یہ ہے صبر کا تیسرا مفہوم اور صبر کی تیسری قسم. اور اسی صبر کے کئی اور نام بھی ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جو کہ ہیں تو اعمال صالحہ اور ان کو دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کی حقیقت پہ غور کریں اور ان کی اصل اور تہ تک پہنچنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں تو یہ صبر ہی تھا، لیکن اس کا نام جو ہے یہاں پر آ کر بدل گیا. جس طرح ہم نے ابھی پڑھا کہ شہوت نفسانی سے اور ہوائے نفس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر ہے، لیکن خاص اصطلاح میں اسے عفت بھی کہتے ہیں، اسے عصمت بھی کہتے ہیں اور اسے پاک دامنی بھی کہتے ہیں.
اور اسی طریقے سے دشمن سے لڑتے ہوئے انسان میدان میں ثابت قدم رہے اور شجاعت دکھائے، اس کو ہم شجاعت اور بہادری اور استقامت اور استقلال کہتے ہیں، لیکن یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے، جس طریقے پہ قرآن کی آیات سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے اور یہ دلیل ملتی ہے. دوسروں سے درگزر کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا، اس کو حلم تو کہتے ہیں، بردباری اور تحمل. تو یہ بردباری اور تحمل یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے. انسان دوسروں کی جو حرکتیں ہیں اس پہ صبر کرتا ہے، تحمل کا ثبوت دیتا ہے، یہ صبر ہے، لیکن اس کو لوگ تحمل اور بردباری سے موسوم کرتے ہیں. ضبط نفس اور زہد و تقویٰ اور کئی ایسے اعمال صالحہ ہیں جن کو دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت ان سب کی یہ ہے کہ یہ صبر ہی کی اقسام میں سے یہ قسمیں ہیں. ابن ماجہ نے کتاب الصوم میں باب فی الصوم زکاۃ الجسد میں اس حدیث کو نقل کیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، روزہ جو ہے یہ آدھا صبر ہے. اگرچہ محدثین نے، بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن حافظ العراقی نے الاحیاء کی تخریج میں اسے الترمذی اور ابن ماجہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے، واللہ اعلم. اسی الاحیاء یعنی احیاء علوم الدین امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول بھی موجود ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الصبر نصف الایمان، الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اور حافظ العراقی نے اس حدیث کو ابو نعیم اور الخطیب کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کی تحسین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ حدیث حدیث حسن ہے. تو صابر اسم فاعل ہے، وہ شخص کے جو صبر کے عمل کو اپنائے اور صبر کرے اور صبر کی ان تمام قسموں کو اپنائے اور ہر معاملے میں صبر کرے، تو اس کو صابر کہا جاتا ہے. ویسے تو ہم صبر کرنے والوں کے فضائل کے ضمن میں پڑھیں گے، لیکن صرف ایک ہی آیت پڑھ کے ہم آگے چلتے ہیں، جس میں صبر کرنے والوں کی فضیلت اور ان کے اجر اور ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہمیں ملتا ہے، سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 میں. وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جب اجر ملے گا صبر کرنے والوں کو تو بغیر حساب کتاب کے ہوگا. اور بعض مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں اور حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں صبر کرنے والے جو صابرین ہوں گے ان کو اللہ تعالی جنت میں اسی طریقے پہ داخل فرمائیں گے، یہ کہہ کر کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو حساب کتاب کے بغیر ہی اپنی جنت میں اللہ تعالی داخل فرمائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے. باقی نیکیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور اس کا اگر آپ ربط ملائیں رمضان کے روزوں سے، تو روزے کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے پیٹ کو، اپنی زبان کو، اپنے جوارح کو، اپنے اعضاء بدن کو کھانے پینے سے اور گناہوں سے روکے رکھنا، صبر کا مفہوم وہاں بھی موجود ہے. اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں حدیث قدسی میں، جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. تو باقی جتنے نیکیاں ہیں ان کے بارے میں قرآن نے یہ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، لیکن جب روزے کا معاملہ آیا اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اس کا ربط اگر اس سورہ زمر کی آیت سے ملائیے, یہاں بھی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر جو ہے اس کو دوسری نیکیوں کے اجر پہ تم قیاس نہ کرو, بلکہ جس طریقے پہ روزے کا بدلہ اور روزے کا اجر اور ثواب دوسری نیکیوں پہ قیاس نہ کرو, وہ جو دوسرے اعمال صالحہ ہیں اس پہ تو نیکیاں بہت ملیں گی, روزے کا جو بدلہ ہے میں خود دوں گا. اور جب اللہ تعالی جیسی ذات دینے لگے تو ظاہر ہے وہ اپنے مقام اور اپنی ہستی کے مطابق دے گی. یہ ہے صبر کا اجر اور ثواب اور بدلہ, کہ جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی نوازے گا اس طریقے پہ نوازے گا کہ جس کا صبر کرنے والے تصور بھی دنیا میں نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کرنا بہت ہی تلخ اور بہت ہی مشکل عمل ہے. ہر شخص سے صبر نہیں ہوتا, انسان سے صبر اس لیے نہیں ہوتا کہ فطرتاً انسان جلد باز ہے. تو چونکہ یہ مشکل مرحلہ ہے اور جس طریقے کا مشکل عمل ہوتا ہے اسی طریقے پہ اور اسی لحاظ سے اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے. تو ہم نے پڑھا کہ صبر کی تین مشہور قسمیں ہیں, کہ اپنے نفس کو انسان برائیوں سے روکے رکھے اور اس کو اطاعت سے مجبور کرے, اور کسی قسم کے حالات میں انسان پریشانیوں وغیرہ میں صبر کرے. یہ تین قسمیں ہم نے پڑھی اور یہ تینوں قسمیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں مختلف مقامات پہ. جو پہلی قسم تھی اپنے نفس کو برائی اور گناہ سے روکے رکھنا, اس پہ قابو پانا, اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں یہ بات ملتی ہے سورہ هل اتى على الانسان حين من الدهر, جس کو سورہ الدهر بھی کہتے ہیں اور سورہ الانسان بھی کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا, صبر کرو اور جو آثم اور کفور ہیں, بد کردار اور فساق و فجار ہیں, ان کی بات نہ مانو, ان کی اطاعت نہ کرو. تو یہاں پر نفس کو روکا جا رہا ہے برائی سے اور گناہ سے صبر کے ذریعے, کیونکہ صبر ہی جس طرح کہ ہم نے پڑھا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی اور گناہ سے روکے رکھے. یہ خطاب اگرچہ ظاہراً تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہیں, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں, آپ کے ذریعے یہ امت تک اور انسانیت تک قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے خطاب ہے کہ یہ صبر ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور غلط قسم کے لوگوں کی تابعداری نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں, ان کا ساتھ نہ دو. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا, اور اسی مفہوم کے بارے میں ہمیں سورہ حامیم سجدہ کی دو آیتیں ملتی ہیں, آیت نمبر 34 اور 35, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہاں پر بھی برائی کا بدلہ نیکی سے دینے کی تلقین کی گئی ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ بہتر اور اچھا طریقہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے, جو تمہیں ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے, جو تمہاری مخالفت کرتا ہے, جو تمہارا دشمن ہے تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے, وہ اس کی ان تمام تکالیف اور مصیبتوں اور اس کی طرف سے ہر قسم کی ایذا اور تکلیف کے بارے میں اور اس کے مقابلے میں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. ادفع باللتی ہی احسن, اس کی یہ جو ایذا پسندی ہے اور تمہیں جو تکلیف دے رہا ہے, تمہاری مخالفت کر رہا ہے اور تمہیں دوسری قسم کی تکلیف دے رہا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ تم اس کی ان تمام برائیوں, مخالفتوں اور اذیتوں کا جواب اچھے سلوک یعنی حسن سلوک سے دو. اس طرح کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارے اس اچھے سلوک سے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. یہ کیا ہے, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ صبر ہے. تو ان دو مقامات پہ ہمیں یہ دلیل ملی کہ اپنے نفس کو برائی سے, زیادتی سے روکے رکھنا، اس کو قرآن نے صبر کہا ہے. دوسرا مفہوم جو صبر کا تھا کہ اپنے نفس کو انسان اطاعت پہ مجبور کرے، اس کے لیے بھی ہمیں قرآن سے ثبوت اور دلیل ملتی ہے. سورہ الکاف کی آیت نمبر 28 جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے ہر شخص سے یہ خطاب ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو مجبور کرو، اور تمہیں یہ چاہیے کہ تم کیا کرو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے پاس تمہیں بیٹھنا پڑے گا جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو مجبور کرو، اپنے نفس کو مجبور کرو اس بات پر کہ جو اچھا عمل ہے. تو یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں صبر کا دوسرا مفہوم ہمیں مل گیا کہ انسان اپنے نفس کو نیکیوں پر مجبور کرے اور نیکیوں کی طرف راغب اور مائل کرے. تیسرا مفہوم جو صبر کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، نقصان، خسارہ وغیرہ، یا کوئی تکلیف، یا کوئی آفت، یا کوئی پریشانی اس کے نفس میں، اس کی اولاد میں، اس کے کاروبار میں، اس کی محبوب ہستیوں میں سے کسی ہستی میں، یا کسی بھی چیز میں اگر وہ کوئی چیز ایسی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، اور تمہارے کاروبار وغیرہ میں تمہیں نقصان دے کر، اور تمہیں دوسرے طریقوں سے بھی ہم آزمائیں گے. آیت نمبر 155 سے 157 تک ارشاد فرمایا جو آیات ہیں سورہ بقرہ میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف دے کے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں، کھیتیوں میں، کاروبار میں، تمہاری جان میں، تمہارے مال میں نقصان دے دے کے تمہیں ہم آزمائیں گے. اس پر جو آدمی صبر کرے گا تو اے پیغمبر اس کو خوشخبری سنا دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کسی مشکل یا پریشانی سے پالا پڑتا ہے تو یہ اس کی نسبت حالات کی طرف نہیں کرتے، اشخاص کی طرف نہیں کرتے، دنیا کی طرف نہیں کرتے، اپنی طرف نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جس طرح صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اور گم جائے، اس پر بھی یہ کہا کرو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ ہیں وہ کہ جن کا مقام بہت بلند ہے ان کے رب کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے نوازتا ہے. تو یہ تیسری قسم صبر کی تھی کہ کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی قسم کے حالات ہوں، ان میں انسان صبر کرے اور صبر کو اپنا ہتھیار بنا لے. اور صبر کرنا یہ فرض ہے اور شرط ہے اور واجب ہے ہر ایمان والے شخص پر. اس لیے فرمایا کہ جو صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دو. یہ تین مشہور مفہوم تھے صبر کے، لیکن قرآن پاک میں اسی صبر کے کئی اور مفہوم بھی موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کو ہم یہاں قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. مثلا صبر کا ایک مفہوم جلد بازی نہ کرنا، یہ بھی صبر کا ایک مفہوم ہے کہ انسان جلد بازی سے باز آ جائے. جس طریقے پہ موسیٰ اور خضر ان دونوں علیہم السلام کے قصے میں ہمیں سورہ کہف کی آیت نمبر 67 اور 68 میں یہ بات ملتی ہے، قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. تو یہاں پر صبر سے مراد جلد بازی ہے. جلد بازی سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم جلد بازی نہ کرو اور صبر کرو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا گیا سورہ القلم کی آیت نمبر 48 میں، ارشاد فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکبوم، فاصبر لحکم ربک، کسی بھی قسم کے حالات ہو جائیں پریشانی کا اظہار نہ کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے، جلد بازی نہ کیجئے بلکہ صبر سے کام لیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کرو. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے جلد بازی کی تھی اور اس کو اللہ تعالی یہاں بیان کر رہا ہے، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا ہے کہ تم یونس کی طرح جلدی نہ کرو، علیہ السلام جميعا، ولا تکن کصاحب الحوت، صاحب حوت کی طرح جلد بازی نہ کرو بلکہ فاصبر، آپ صبر کیجئے اور انتظار کیجئے اللہ تعالی کے اوامر اور احکامات کا. انسان کو خاص طور پہ جلد بازی سے منع کیا گیا ہے، لیکن چونکہ فطرتاً یہ جلد باز ہے اس لیے یہ باز نہیں آتا اور اکثر معاملات میں یہ جلدی کرتا ہے. خلق الانسان من عجل، سورہ الانبیاء 17 پارے کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا کہ انسان فطرتاً جلد باز ہے، اور سورہ المعارج میں ارشاد فرمایا ان الانسان خلق هلوعا، جلد باز ہے یہ انسان، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، سوائے ان لوگوں کے کہ جو پکے نمازی ہیں، جو نمازیں ادا کرتے ہیں وہ تو اس جلد بازی سے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے وہ اس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے جلد بازی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. صبر کے ساتھ ساتھ تقوی، عزم اور ہمت اور درگزر بھی ہو تو پھر کیا کہنے. اور اس چیز کو بھی قرآن میں کئی مقامات پہ صبر کے مفہوم کے طور پہ بیان کیا ہے اور صبر کے ساتھ بیان کیا ہے. مثلا سورہ شورا کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور درگزر سے کام لے تو گویا کہ وہ عزم و ہمت والوں میں سے ہے. اور تقوی کو صبر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آل عمران کی آیت نمبر 120 میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 90 میں وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کے مفہوموں میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں کی اذیتوں، مخالفتوں اور کسی بھی قسم کی تکلیف پہ انسان صبر کرے، درگزر سے کام لے اور اللہ تعالی کے سپرد اپنے سارے امور کو کر دے. اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے پڑھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جلد بازی سے منع کیا گیا، صبر کا حکم دیا گیا. سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر کیجئے، اس طرح کا صبر کیجئے جس طریقے پہ اولو العزم، صاحب عزم و ہمت اور بڑے بڑے مشہور رسولوں نے صبر کیا تھا. ولا تستعجل لهم، اور جلد بازی مت کیجئے. یہ جو اولو العزم ہیں جن کا ذکر اجمالی طور پہ آیت نمبر 35 سورہ احقاف میں ہے، ان کو تفصیل سے اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ اولو العزم کون ہے. تو وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، یہ چار جلیل القدر اولو العزم پیمبر ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام جميعا، اور سر فہرست کون ہیں؟ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نبی جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالی نے ان کا خاص طور پہ ذکر کیا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین، اور دعوت کے ساتھ عزیمت بھی شرط ہے اور عزیمت ہی صبر ہے، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ کیا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جس کا ذکر سورہ ہے والعصر میں بھی موجود ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور صبر کا مفہوم جہاں ہم سمجھ رہے ہیں تو وہیں قرآن پاک میں ہمیں یہ ارشاد بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس طریقے پہ دوسرے اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے پہ صبر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی خوشنودی ہی کے لیے کیجئے. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربهم، صرف اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے. اور لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرنا، یہ بھی قرآن پاک میں صبر کے مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہے. لوگ نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں اور اپنی باتوں سے اور اپنے کلام سے تمہیں آزردہ کرتے ہیں، تمہاری دل آزاری کرتے ہیں، اس پر تمہیں صبر کرنا چاہیے. فاصبر علی ما یقولون، سورہ قاف کی آیت نمبر 39 میں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 میں، اور سورہ سات کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اور سورہ سات میں ہے اصبر. اور یہ بھی صبر ہی کا ایک مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں کسی بھی قسم کے حالات سے پالا پڑے، تمہیں جو کچھ ملے، اچھائی ہو یا برائی، فائدہ ہو یا نقصان، صحت ہو کہ تندرستی، خوشائن بات ہو کہ تکلیف دے، ہر حال میں تم نے صبر کرنا ہے. واصبر علی ما اصابک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا واصبر علی ما اصابک، جو کچھ تجھے ملتا ہے اور تجھ تک پہنچتا ہے اس پہ ہر حال میں تمہیں صبر کرنا ہے. رسولوں کو جب تکالیف ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وَلَا نَصْبِغَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَ. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں کہ ایک ہی آیت میں یا کسی آیت کے ایک ہی چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالی نے نہ جانے کتنے مفاہیم اور کتنے احکامات اور کتنی اشیاء کو بیان کر دیا ہے. صبر کے مفہوموں کو جب ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں ہمیں صبر کے تین مفہوم یکجا مل جاتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تین اہم حالات سے تمہیں اگر دوچار ہونا پڑے تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر کرو. فقر و فاقہ یا تنگ دستی ہو، غربت و پریشانی ہو، یا کسی اور قسم کی تکلیفیں یا پریشانیاں یا بیماریاں وغیرہ ہوں، یا دشمن سے لڑائی یا جنگ یا مخالفت وغیرہ ہو، تو ان تمام حالات میں تم نے صبر کرنا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، بأسا اور ضراء، تنگ دستی ہو کہ فراوانی، وحین البأس شدت ہو لڑائی کی یا دشمن سے مقابلے کے وقت جو حالات پیش ہوتے ہیں، تم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے. تو معاشی پریشانی ہو، ملازمت یا تجارت وغیرہ میں خسارے یا نقصان کی شکایت ہو، کوئی مخالفت یا بیماری وغیرہ ہو اور جسم اور جان میں یا گھر بار میں کوئی تکلیف یا کوئی بیماری ہو، نفسیاتی پریشانی الجھنیں ہوں، ذہنی پریشانی ہو، غرض ہے کہ کسی بھی قسم کے حالات سے اگر بندہ مومن اور بندہ مسلم یہ اس کو اس قسم کے حالات نظر آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اگر اس کی آزمائش ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ صبر کرے اور تقویٰ کو اختیار کرے اور اپنے امور اللہ تعالی کے سپرد کر دے، یہ پڑھ کر اور یہ سمجھ کر کہ انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ راحت ہے اور راحت کے ساتھ تنگی ہے. اور سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، بہت جلد یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اس تنگی کے بعد آسانی لے آئیں گے. جو رب تنگ دستی اور تنگی تم پر لا سکتا ہے اسی سے کہو، اسی سے مانگو اور اسی سے اپنے دل کو لگاؤ، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، بہت جلد حالات تبدیل ہو جائیں گے. اسی لیے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، ہمیشہ نہ تو حزن اور غم ہوگا اور نہ ہمیشہ تمہیں خوشی ملے گی اور نہ ہمیشہ تنگ دستی رہے گی اور نہ ہمیشہ فراوانی رہے گی، بلکہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، تنگ دستی بھی آتی ہے، فراوانی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اصبر لکل مصیبت وتجلدی واعلم بان المرء غیر مخلدی فاذا ذکرت مصیبت تسلو بها فاذکر مصابك بالنبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا اصبر لکل مصیبت وتجلدی واعلم بان المرء غیر مخلدی. جب تم اس عقیدے کو سمجھ گئے ہو کہ کسی بھی انسان نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، تو یہ بھی سمجھ لو کہ جو حالات تمہارے اس وقت ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ تبدیل ہو جائیں گے. اور جب کسی مصیبت سے تم پریشان ہوتے ہو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو فذکر مصابک بالنبی محمدی علیہ الصلاۃ والسلام، تو اپنے سید الاولین والآخرین اور اپنے آقا کو یاد کرو کہ کون سی وہ تکلیف تھی جن سے ان کو دوچار نہیں ہونا پڑا، کون سی وہ آزمائش تھی جو کہ ان پر نہیں آئی. تو جب تم ان کی آزمائشوں کو اور تکالیف کو یاد کرو گے تو اپنے غم کو تم بھول جاؤ گے. اسی طریقے پہ ملازمت کے دوران کسی بد اخلاق منیجر یا کسی بد اخلاق دوست یا بد اخلاق ساتھیوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پہ صبر کیجئے. اللہ تعالی سے سب کی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے دعا کیجئے. اگر بد اخلاق بیوی ملی ہے اور ایسی بیوی ملی ہے جو آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا اور اس پر صبر کیجئے اور اللہ تعالی سے دعا کیجئے. اور اگر کسی بیوی کو ایسا شوہر ملا ہے جو بد اخلاق ہے یا ظالم ہے یا اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی صبر کرے اور اللہ تعالی کے سپرد اپنے امور کو کر دے کہ اللہ تعالی سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی قلوب کو کھول دے اور سب کو ہدایت دے اور سب کو اپنی اطاعت کی توفیق دے دے. اور اسی طریقے پہ کسی ساتھی کی سختی یا کسی کی زبان کی سختی یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی بد اخلاقی یا کمزوری یا استاد کی سختی یا شاگردوں کی سختی استاد کے سامنے یا استاد کی سختی شاگردوں کے سامنے، اس کو بھی انسان صبر سے برداشت کرے. امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا اصبر علی مر الجفا من معلمی فإن رسوب العلم فی نفراتہ ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. اگر استاد کا مزاج سخت ہے اور اس کی طبیعت میں شدت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم صبر سے کام لو، اس لیے کہ جو کچھ تمہیں اللہ تعالی دے گا اسی شدت کی طبیعت والے استاد سے دے گا. اور اگر وَمَن لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ، آج اگر چند دن اور چند مہینے کچھ دیر کے لیے اگر تم استاد کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر پوری زندگی کی جو ذلت ہے، جو کہ جہل کی ذلت ہے، اس کو برداشت کرو. اگر تھوڑے سے عرصے کے لیے استاد کی سختی یا اپنے ذہن کی کمزوری، بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا، چیزیں ان سے بھول جاتی ہیں اور وہ کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، تو ذہنی کمزوری کو بہانہ بنا کر یا استاد کی سختی کو بہانہ بنا کر اگر علم تم نہیں پڑھو گے اور یہ جو تھوڑا عرصہ ہے تمہارا سیکھنے کا اس کو تم ضائع کر دو گے، وَمَن لَّمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ، زندگی بھر کی ذلت اور رسوائی تمہارے ساتھ ہوگی اور وہ جہل ہے، جہل سے بڑا اندھیرا اور کوئی نہیں. اور قرآن میں صبر کے جو مفہوم ہیں ان میں ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا. سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ان کی اس گفتگو کو جو کہ قوم والے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ تم سے جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور اپنے مشکل کشاؤں کو اور جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں ان کو چھوڑ دو، تو مشرکوں سے ان کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ان کے لیڈر یہ آ کے کہا کرتے تھے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ڈٹے رہو اپنے انہی معبودوں اور ان شریکوں کی عبادت پر جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے. اور انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے لوگوں کے اندر فرق مراتب رکھا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صاحب علم ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی تندرست و توانا ہے اور کوئی بیمار ہے وغیرہ وغیرہ. تو ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اس پر تمہیں صبر کرنا چاہیے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، سورہ فرقان 18 سپارے کی سب سے آخری آیت ہے یہ، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے. قرآن میں یہ مختلف مفہوم تھے صبر کے، اور جب ہم قرآن کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 16 کے قریب تقریباً ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور پہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے. صبر اتنا عظیم عمل ہے، اتنا اہم عمل ہے کہ 16 کے قریب مقامات پہ اللہ تعالیٰ اتنی بار اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو صبر کے اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، تجھ سے پہلے جو لوگ رسول آئے ہیں ان کی بھی لوگوں نے تکذیب کی تھی، انہوں نے صبر کیا تھا، اس لیے آپ بھی صبر کو اختیار کیجئے. سورہ یونس کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، واتبع ما یوحى الیک واصبر حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین، صبر سے کام لیجئے. اور لوگ جو آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں اور جن کی باتیں سن سن کے اور جن کے حالات سن سن کے آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل میں آپ رنجش محسوس کرتے ہیں، ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، صبر سے کام لیجئے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کیجئے، اور یہ جو پریشانیاں آپ کو ہو رہی ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے. النحل آیت نمبر 127 میں یہ ارشاد فرمایا. آیت نمبر 130 سورہ طہٰ میں ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے. سورہ الروم کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر سے کام لیجئے، اللہ کے جتنے وعدے ہیں سب حق ہیں، اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے فیصلے آئیں گے، لیکن آپ صبر سے کام لیجئے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا واصبر علی ما اصابک، اور سورہ قاد کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا اصبر علی ما یقولون، سورہ صاد کی آیت نمبر 17 اصبر علی ما یقولون۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 55 میں اور اسی سورت کی آیت نمبر 77 میں اور سورہ قاف کی آیت نمبر 39 میں یہ ارشاد موجود ہے فاصبر ان وعد اللہ حق اور فاصبر علی ما یقولون۔ سورہ الطور کی آیت نمبر 48 اور قلم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا واصبر لحکم رب